بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6 جون 2008 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں ناظم دعوت محترم جناب رحمت اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ الغاشیہ کا مطالعہ کرایا، سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علاقاتہ حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ، لیس لہم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مغصوصة. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد، کہ میں نے سورہ غاشیہ کی آیات تلاوت کی ہیں، پچھلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو نمازیں جن کے ساتھ خطبہ ہے، یعنی جمعہ کی نماز اور عیدین، اس میں اکثر و بیشتر، اب معلوم ہے دو ہی رکعتیں ہیں ان میں نمازوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ تلاوت فرماتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سورتیں 30ویں پارے کی ہیں اور 29ویں پارے کی ہیں، ان تمام صورتوں میں آخرت کا نقشہ کھینچا گیا، کیونکہ یہ آخرت کا یقین ہے جو سب سے پہلے انبیاء اور رسل جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرتے ہیں، کیونکہ یہی یقین ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی کیوں عطا کی گئی ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، جب اس کے علم میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کی. اچھا، آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اسی کا حکم دیا، سورہ مدثر میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ تعالیٰ کے رسول سب سے پہلے انذار کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اس زندگی کے بارے میں اور اصل زندگی کے بارے میں جو بعد میں آنے والا، تاکہ انسان اسے سامنے رکھ کر زندگی گزارے. اس لیے جو پہلی سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ یہی ہیں جو 29ویں اور 30ویں پارے کی ہیں، اور ان سب میں آپ کو آخرت کا نقشہ نظر آئے گا کہ کس بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے اور انجام کیا ہوگا. ماچی ان دو صورتوں میں بھی وہ حالات جو ہیں بیان کیے گئے ہیں کہ وہاں کس سے بات کا پڑھنے والا ہے، کیا وہاں پر معاملہ. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا تو اندر اشیرت قل اقربین، اب یہ پرسنل دعوت جو ہے جو آپ پرسن ٹو پرسن دیتے تھے لوگوں سے مل کر جو ہے انہیں پیغام پہنچا رہے تھے پہلے رکما کہ اپنے قریب کے رشتے داروں کو آگاہ کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کہ بنو ہاشم کی دعوت تھی, انہیں کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے جو بات رکھی اس میں دو چیزیں تھیں, ایک اپنا ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اجاگر کیا اور دوسرے پھر آخرت کا جو ہے معاملہ وہ ان کے سامنے. آپ نے فرمایا دیکھو کوئی راز کبھی کسی قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا, کیوں راز وہ ہوتا ہے جو قافلے والے آگے بھیجتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے پڑاؤ کہاں کرنا ہے, جگہ محفوظ ہو, وہاں کوئی خطرہ نہ ہو, پانی ہو, اور وہ معتبر ترین انسان ہوتا ہے جو قافلے والے آگے بھیجتے ہیں. تو دیکھو کوئی راز کبھی کسی قافلے والے کو دھوکہ نہیں دیتا, اور اللہ کی قسم میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا تھا تمہیں نہیں دے سکتا, کیوں میں تم میں سے میرا تمہارے ساتھ جو ہے خونی تعلق ہے, وہ میرے جو ہے نزدیکی اقربین ہو رشتے دار, اس لیے وہ تعلق کی بنیاد پر میں ساری دنیا کو اگر دھوکہ دے سکتا تمہیں نہیں دے سکتا. اس کے بعد پھر فرمایا کیا, دیکھو میں تمام انسانوں کے لیے رسول ہوں, عام طور پر تمہارے لیے خصوص ہوں, اور میں تمہیں عطا کر رہا ہوں جس طرح روز تم سوتے ہو اسی طرح تم پر موت جاری ہو جائے گی, اور اس طرح جس طرح روز جاگتے ہو اسی طرح تمہیں اٹھا لیا جائے گا. ثم لتحسبن, پھر تمہارا حساب ہوگا, تمہاری اس زندگی کے بخشے کا جائزہ لیا جائے گا, اور اس حساب کے نتیجے میں یا پھر وہ عبد الآباد کے لیے جنت ہے اور یا پھر عبد الآباد کے لیے. یہ چیز ہے جب انسان کے ذہن میں یہ آخرت کا تصور جو ہے وہ یقین بن جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, وہ سوچنے پر مجبور ہو, اور یہ تبدیلی اصل مطلوب ہے. کیوں آخرت کے دن تو ہر کوئی مان لے گا, آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں بہت مقامات کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن تو بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ بھی اللہ سے گزارش کریں گے, اللہ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, کیا جس کی خبر تو نے دی اپنے کلام میں کہ یہ ہونے والا ہے, دیکھو آخرت آنے والی ہے, تمہاری جواب دہی ہوگی, تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا, آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, ایک دفعہ ہمیں اور موقع دیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری نہیں کرے, کیوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا, یا تو تمہیں آگاہ نہ کیا ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چانس ملتا, نہیں میں نے تو اپنے کلام بھیج کر اپنے رسولوں کو مبعوث کر کے تمہیں یہ ساری چیزیں پہلے ہی بتا دی تھی. باقی آپ کو معلوم ہے کہ رسولوں کا جو مین فنکشن قرآن مجید میں فرمایا گیا وہ یہی ہے, رسولا مبشرین و منذرین, ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں بشارت دینے والے بنا کر اور آگاہ کرنے والے بنا کر, انہیں تمہیں بتا دیا تھا کہ دیکھو انجام ہونے والا ہے, اللہ کے سامنے پیشی ہے, اور جو بھی اللہ کو مان کر یہ زندگی اس کی اس ہدایت کے مطابق گزارے گا جو ہم لے کر آئے ہیں ان کے لیے بشارت ہے, اور جو اسے نہیں مانے گا انہیں ہم آگاہ کیے دیتے ہیں کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور وہاں جواب طلبی ہوگی اور تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی. یہ چیز ہے جسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے الحاق و متقاس, دیکھو زیادہ یہاں زیادہ سے زیادہ پانے کا جو تمہارے اندر جذبہ ہے اس نے تمہیں غفلت میں رکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے, حتیٰ کہ تم المقابر یہاں تک تینی میں لگے رہتے ہو یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور تمہیں قبروں میں جانا پڑتا ہے. کلا سوف تعلمون, لیکن اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا, ان قریب تم جان لو گے, ثم کلا سوف تعلمون, پھر کیوں نہیں ان قریب تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور یہ ساری چیزیں جو ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو. کلّا تعلمون علم یقین، تو کاش اس علم یقین کی بنیاد پر تم جان لو. یہ اللہ نے جو یقینی علم نازل کیا ہے، جس نے پورا نقشہ کھینچا ہے اور اس کا بیان کیا ہے تمام ان صورتوں کے اندر، گویا قیامت ہو چکی اور نتیجے نکل چکے اور لوگوں کو آخرت میں اندر جو ہے جنت اور دوزخ جو ہے ان کے سامنے. تو یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ کہ تاکہ آج تمہیں یقین آ جائے اس کلام کی بنیاد پر کہ جو کچھ نے کیا ہوا ہے یہ ہونے والا ہے. یہ اللہ نے اس لیے نازل کیا یہ علم الیقین کہ تاکہ اس کی بنیاد پر ہم جان لیں. فرمایا اللہ لو تعلمون علم الیقین، کاش تم اس علم یقین کی بنیاد پر جان لو، نہ ترب النار جہنم، تو تمہیں یہی جہنم نظر آ جائے. کیونکہ یہ قرآن مجید نے جس طرح نقشہ کھینچا ہے، انسان کی آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. آج وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے اور آپ ہمارے سامنے قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، نقشہ کھینچتے تھے آخرت کا، دوزخ کا اور جنت کا، تو گویا یوں تھا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسے ہماری نظروں کے سامنے. لیکن پھر جب ہم گھر جاتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم سی مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارتے تھے، وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اس کی وجہ سے انہیں خیال ہو گیا شاید حنظلہ منافق ہو گیا ہے، یہ اس پر کیفیت نہیں رہتی وہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاس بیٹھنے میں ہوتی ہے. تو یہ خیال آتے ہی وہ باہر نکلے گھر سے، میں جا کر بتا لوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے. تو آپ کہہ رہے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے تم منافق ہو گئے؟ انہوں نے یہ بیان کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، ہم قرآن مجید میں نقشہ دیکھتے ہیں آخرت کا، تو گویا آنکھوں کے سامنے جنت آ جاتی ہے اور آنکھوں کے سامنے دوزخ جو ہے اس کا نقشہ آ جاتا ہے. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں یہ کیفیت نہیں رہتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاں بھائی معاملہ تو ہمارا بھی ایسا ہی ہے، یہ تو معاملہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. چلو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، وہاں پر جا کر جب یہ بیان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حنظلہ، اگر وہ کیفیت جو تم پر میری حاضری میں، میرے قرب میں اور میری مصافت میں تم پر طاری ہوتی ہے، اگر یہی گھر میں بھی رہے تو فرشتے تمہیں آ کر تمہارے بستروں پر سلام کریں اور تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں، اگر یہی کیفیت جو رہے. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سننے میں انسان کے ذہن میں جو چیز بیٹھتی ہے، تو یہ حنظلہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو ساتن و ساتن یہ مستقل نہیں رہتا. لیکن یہ منافقت نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے کہ جس کا تمہیں اندیشہ ہو گیا. یہ تو آپ کو معلوم ہے صالحین کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ پر جو ہے اور کیفیت طاری ہوگی، اور کسی جو ہے فسق و فجور کی مجلس میں ہوں گے تو آپ کا معاملہ جو ہے اور ہوگا. یہ قرآن مجید کہتا ہے لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں یہ علم یقین کی بنیاد پر یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے، لترابنا جہنم، تو یہی تمہیں جہنم نظر آ جائے. ثم لترابنا عین الیقین، اور پھر دیکھو پھر عین الیقین سے تو تمہیں دیکھنا ہی پڑے گا، اس دن تو آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ دن آئے گا حضرت جہنم، جہنم کو ننگا کر دیا جائے گا لوگوں کے سامنے جو دور سے دیکھنا. وہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہارے لیے بیان کیا اس کی بنیاد پر مان لو تو پھر ہے جو آج ماننے سے تمہاری روش بدلے گی، تمہارا کردار بدلے گا، تمہاری زندگی کا نقطہ نظر بدلے گا اور وہ تمہارے فائدے میں ہوگا، مگر نہ اس دن مانا ہوا کام نہیں آئے گا اور اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ مول نہیں دے. اچھے سورت آہا میں بھی آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ کے سامنے پیش ہوئے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اے موسیٰ ہم نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے انسانوں میں سے، ذرا غور سے سنو جو ہم وحی کر رہے ہیں، جو آپ کی طرف جو ہے ہم کلام نازل کر رہے ہیں، ذرا اسے غور سے سن کر پہلے بات. اِنَّنِ اَنَا اللَّهُ، سب سے پہلا یہ حکم دیا، دیکھو میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، دیکھو کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے مگر میں، اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ فابودنی، تمہیں میری بندگی پر رہ کر زندگی گزارنی ہے. واقعی میں صلات علی ذکری اور نماز کو قائم رکھنا میری یاد کے لیے کہ یہ تمہیں پھول نہیں دے گی اگر اس کا اہتمام ہو. اس کے بعد پھر فرمایا دیکھو ان الساعۃ لآتیۃ، وہ قیامت آ کر رہے گی، وہ اٹل ہے، وہ وقت جو ہے وہ آ کر رہے گا. دیکھو میں نے اسے خفیہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ میں اس دن جزا دوں گا، بدلہ دوں گا ہر شخص کو جو اس نے باغ دور کی. اور دیکھو کہیں کوئی تمہیں اس سے جو ہے بدل نہ کر دے، کہیں اس کا یقین نہ تمہارے دل سے ظاہر ہو جائے. اگر کسی نے تمہیں اس سے بچلا دیا تو دیکھو پھر نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، تمہیں جو ہے وہ بہت ہی خسارے کا معاملہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ معاملہ کہ قرآن مجید کی ان صورتوں کے اندر اسی لیے نقشہ کھینچا گیا ہے اس آخرت میں، قیامت میں، کہ دوزخی کون ہوں گے، جنت والے کیا ہوں گے، اور دوزخ کے اندر کیا ہوگا اور جنت کے اندر کیا ہوگا، کہ تاکہ انسان جو ہے ان چیزوں پر یقین کر کے اپنے لیے اپنا راستہ جو ہے وہ صحیح اختیار کرے اور اپنی اس زندگی کو کامیاب بنائے کہ جس کے بارے میں پوری طرح جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے، انہیں اطلاع دی جا رہی ہے. فرمایا حضرت آتا حدیث الغاشیہ، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے بات اس کی جو اس دن سب کو ڈھانپ دے گی، یعنی وہ قیامت کا دن جس دن آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں جو ہے فرمایا گیا ہے یوم اذن تغرضون لا تخفى منکم خافیہ. دیکھو وہ دن آ کر رہے گا جب تم سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے اور کوئی بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا کہ کوئی پیچھے رہ جائے، نہیں اس دن تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس پہنچ گئی خبر اس کی کہ جو چھا جانے والی ہے، جس نے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے، یعنی وہ قیامت کا دن. اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کی نظریں جھکی ہوئی ان پر ذلت طاری ہوگی. کیوں؟ اس دن وہ اپنا انجام دیکھ کر آنکھوں کے سامنے ان کے چہروں پر جو ہے اس کا نقشہ آ جائے گا کہ آج کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی، اللہ کے آگے جھکے نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمائش کی. وہ ہوں گے جب اپنا انجام آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اور جہنم انہیں جو ہے دکھا دی جائے گی تو ان کی آنکھیں جھک جائیں گی، ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے اس دن پستی ہوگی اور برا حال ہوگا ان کا، ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے اس تصور سے کہ ان کے ساتھ ہوں گے. فرمایا عاملت ناصبہ، یہ خشیت کیوں ہوگی؟ عاملت ناصبہ، وہ جو زندگی گزار کر آئے تھے جس میں انہوں نے پوری زندگی مشقت کی تھی، لیکن وہ مشقت کس لیے کی تھی؟ دنیا ہی کے لیے کی تھی، اور آج اس کی کمائی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اس لیے بھی سب سے زیادہ انہیں دکھ ہوگا. ہم نے تو پوری زندگی کھپا دی تھی، ہم نے تو ایک ایک دمہ جو ہے وہ لگا دیا تھا، پوری زندگی جو ہے ہم نے باغ دوڑ میں لگا دی تھی، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی ہوگا، جنہوں نے اس دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی لگائی ہوگی وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. جیسے سورہ کاف میں آپ کو معلوم ہے کتنا واضح طور پر فرمایا گیا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کیا ہم آپ کو آگاہ نہ کریں اپنی کمائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہوگا؟ اس نے کمائی بڑی کی، دن آ کے کر دیا ہو، باغ دوڑ کی ہو، لیکن جو کچھ کمایا ہے اس کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جس کی ساری باغ دوڑ گم ہو کر رہ گئی دنیا ہی کی زندگی، اس نے دنیا ہی کو سامنے رکھ کر جو ہے باغ دوڑ کیا ہے، اسی کے لیے کھپتا رہا، اسی کے لیے محنت کرتا رہا، اور یہی جمع کرتا رہا، یہی جوڑتا رہا، یہی ساری چیزیں جو ہے. فرمایا یہ اپنی کمائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہتے ہیں. بہم یا سبونا نہ ہم جو سنونا سنا, اگرچہ یہ بدبخت خیال کر رہا ہے کہ میری زندگی تو بڑی کامیاب, دیکھو میں نے کتنی جائیداد بنا لی ہے, کتنے پرازے بنا لیے ہیں, کتنے میں نے دکانیں بنا لی ہیں, کتنے مکان بنا لیے ہیں, کتنی فیکٹریاں لگا لی ہیں, کتنی میں نے زمین خرید لی, ربوں کا مالک بن گیا. سمجھ یہ رہا ہے کہ میری زندگی تو بڑی کامیاب ہے, میں نے تو بہت کمایا ہے. قرآن مجید کہتا ہے یہ اپنی کمائی کے لحاظ سے جو کچھ کمایا ہے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا. کیوں؟ یہ یہی رہ جائے گا, ساتھ جائے گا نہیں, اس دن سامنے ہو گئی. یہ ہے وہ عاملت ناصبہ, اس نے اتنی محنت کی تھی, اتنی باغ دور کی تھی, اپنے آپ کو جتنا ٹور کر لیا تھا اس دنیا میں, لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, وہاں اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اس کو دیکھ کر, جو ہے اس پر پھر وہ تاری ہو جائے گا معاملہ, وہ نسبت کا اس کی جو ہے مشقت کی ہوگی, جب وہ بے فائدہ نظر آئے گی تو اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہاں پر مزد بھی شامل, اس پر جو ہے تاری ہو جائے گی. یہ ہے معاملہ. انسان یہاں باغ دوڑ تو کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے, لیکن اسی تصور کے تحت کرتا ہے جو اس دنیا کو وہ سمجھتا. جسے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح کیا, آپ نے فرمایا کل الناس یغدو, ہر شخص صبح کرتا ہے, فبال نفس, پھر وہ اپنے نفس کو بھیج دیا. آپ کو معلوم ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے صبح اٹھ کر تیاری کرتا ہے, اپنے کام کی, اپنی باغ دوڑ کی, اپنی محنت کی, اپنے جو ہے جو بھی اس نے سامنے رکھا ہوا ہے اس کے لیے اپنی جان بھی کھپاتا ہے, اس کے لیے اپنے اوقات بھی لگاتا ہے, اس لیے اپنے وسائل بھی خرچ کرتا ہے. سنایا فبائع نفسہ, وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے, اسے جو ہے لگاتا ہے, لیکن جب شام کو لوٹتا ہے فموت کوہا اور منہ پہ کوہا, تو جو کچھ وہ کما کر لایا ہے اس کے نتیجے میں یا تو اپنے نفس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے کر لوٹتا ہے یا اس کا ایندھن بنا کر لوٹتا ہے. یہ ہے جو نتیجے کے لحاظ سے اس کا معاملہ ہے, وہ بھی لگا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر اللہ کی فرما برداری پر اپنی محنت کر رہا ہے, وہ بھی اسی طرح اسے بھی لگانا پڑتا ہے, کیونکہ جنت بھی جو ہے وہ صرف خواہشوں سے نہیں ملتی, آخرت بھی جو ملے گی تو انسان کی محنت پر وہ سارا دار و مدار ہے. بچے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا من ارادہ آخرت, جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے آخرت کی زندگی چاہیے, وہاں کی کامیابی چاہیے, وہاں کے سکھ چاہیے, لیکن وہ صرف ارادے سے نہیں ملتے, بس آدھا سایہ اس کے لیے باغ دوڑ بھی کرے جیسے اس کا حق, کیوں وہ جتنی پائیدار ہے, جتنی مستحق رہنے والی ہے, اس کے لحاظ سے اس کے لیے باغ دوڑ بھی ہونی چاہیے. واہ واہ مومنن, اور اپنی باغ دوڑ میں مخلص, دکھاوا نہ ہو یا اور کوئی غرض و غائب نہ ہو, صرف اللہ کی رضا ہو یا آخرت کی فلاح. فرمایا وہ فاولائک کان سعیہم مشکورا, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی باغ دوڑ کی ہم قدر کریں گے, اس دن انہیں نوازیں گے, انہیں کئی گنا کر کر جو ہے ان کا اجر عطا کریں. یہ ہے وہ معاملہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے, آخرت کو کمانے والا بھی, دنیا کمانے والا بھی, دنیا بھی جو ہی نہیں ملتی اس کے لیے بھی اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے اور اپنی صلاحیتیں لگانی پڑتی. فرمایا شام کو جب لوٹتا ہے تو یا تو جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے کر لوٹتا ہے یا اس کا ایندھن بن. اگر اس نے اللہ کی اطاعت میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہے, اپنے اوقات کو لگایا ہے, اس کی حدود کے اندر رہ کر, تو یہی جو ہے اس نے پروانہ لے لیا اللہ تعالیٰ سے جہنم سے گلو خلاصی کا. اور اگر اس نے اپنی خواہش نفس کے تحت لگایا ہے, جو اس کا جی چاہتا تھا اسے لگایا, اس کے مطابق اس نے خرچ کیا ہے, تو گویا وہ جو کچھ بھی لے کر آیا وہ جہنم کا ایندھن ہے جو کما کر رہا ہے. وہ ہے جو یہاں پر فرمایا جائے عاملت ناصبہ, جو اس نے محنت کی ہے, جو اس نے باغ دوڑ کی ہے, اس کے نتیجے میں جو ہے اسے اب یہاں پر سزا مل رہی ہے کہ اس نے دنیا ہی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو لگایا تھا, آخرت کی فکر نہیں. فرمایا تسلا نارن حامیہ, اب اسے تاپنا ہوگا اس آگ کو کہ جو بہت ہی بڑھ چکی ہوئی آگ. یہ ہے وہ جہنم کی آگ, آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی آگ بھی ہے لیکن اس آگ سے وہ 70 گنا زیادہ اس کے اندر تپش. اب دیکھ لیجئے معمولی آگ ہو تو اس میں کہیں انگلی جو ہے انسان کی آ جائے تو کیا حال ہوگا, اور وہ آگ ہے جو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی. وہ فرمایا جا رہا ہے تسلا نارن حامیہ, اسے اس کو چکھنا ہوگا, اس کے اندر اسے جھونک دیا جائے گا, وہ جو آگ ہے جو بہت ہی بڑھتی ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے پھر آگ سے وہ بڑھتا آئے گی, اس کے اندر جو ہے وہ تپش پیدا ہوگی, دوڑے گا پانی کے لیے کہ میں کسی طرح سے اسے جو ہے مردم کروں. تو آگے سے ملے گا کیا, تسکا من عین آنیہ, اس کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں سے, جس کی وجہ سے اس کی وہ تپش بھی ختم نہیں ہوگی اور اس کی پیاس بھی جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی. آگے سے پانی میں وہ بھرے گا جو کھولتا ہوا ہوگا, اور وہ کھولتا ہوا پانی ایسا ہوگا کہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ کہے چلو ذرا دیر کر کے پی لوں گا کوئی ٹھنڈک آ جائے, نہیں, وہ اسی تپش پر رہے گا, اسی طرح جو ہے اسے سوال. جس کو کہا گیا یتوفون بینہا وبینہ حمیمن آنیہ, اس جہنم کی آگ اور اس کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگا رہا ہوگا, کبھی ادھر دوڑے گا شاید میری پیاس بجھ جائے, کبھی ادھر جو ہے وہ تپش جو ہے اس کے اندر لپیٹ میں آ جائے گا, لیکن وہ پانی بھی اس کی جو ہے اس تپش کو کم نہیں کر پائے گا, وہ بھی کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کے اس کے اندر کی آنتیں جو ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی, لیکن پھر اس کا جسم صحیح کر دیا جائے گا, اس کی آنتیں پھر کر دی جائیں گی تاکہ یہ عذاب چکھتا ہے. وہ ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے واسطہ پڑنے والا ہے. قصبہ نارن حال تو اس کا من آئین آنے جا لیسا لہم طعام الا من ضریع, اور ان کے لیے کھانے کے لیے ہوگا کانٹے دار جو ہے وہ جھاڑیاں جن کے اندر کانٹے ہوئے 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 تاکہ کھاتے ہوئے بھی اس کے منہ کو جو ہے اسی طرح چھل کر اور اس کے قریب جانا بھی اسے گوارا نہ ہو, لیکن بھوک اتنی لگے گی کہ اسے کھانا ہی پڑے. ذریع کہتے ہیں عربوں کے ہاں جھاڑی ہے اشبرا, کہ جانور اس کے قریب نہیں جانا چاہتا, اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ دور بھاگتا ہے. تو فرمایا وہ ہے جو انہیں کھانے کو ملے گا, اس کی بدبو بھی اتنی ہوگی جیسے مردوں کی بدبو ہوتی ہے, اور اس کے اندر کانٹے بھی اتنے ہوں گے کہ جو اس کے منہ کو بھی چھلی کر دیں. اور فرمایا کہ اس کو کھانا پڑے گا, اسی سے غذا حاصل کرنی پڑے گی, جسے قرآن مجید میں شجرۃ الزقوم بھی کہا گیا ہے, تھور کا درخت, جیسے تھور ہوتی ہے کہ اس کے جو لڑکے ہیں اوپر جو ہے آپ کو معلوم ہے فرسا, تو اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور اندر پیپ ہوتی ہے, وہ پیپ جو ہے اس قسم کا جو ہے جیسے لہو ہوتا ہے کسی زخم کا, وہ ہوگا جو کھانے کو ملے گا, لیکن اپنی بھوک بٹانے کے لیے اسے کھائے گا, لیکن وہ بھوک مٹائے بھی نہیں, اس سے بھوک ختم نہیں ہوگی, اس لیے مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا پڑے. میں لہسا لہم تعلم من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جو, اس کو کھانے سے نہ ہی تو تر و تازگی آئے گی, نہ ہی جسم کے اندر قوت آئے گی, اور نہ ہی وہ بھوک کو مٹائے گی. یہ ہے جیسے قرآن مجید کس کا نقشہ کھینچ رہا ہے تاکہ انسان کو احساس ہو جائے, انسان کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اس سے بچنا ہے, ایسی حالت سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیوں, یہ تو ہو کر رہے گا, جس نے بھی اسے اگنور کیا, اس کو سامنے نہ رکھا کہ قیامت کے دن پیشی ہے اور وہاں حساب کتاب ہے اور میری کمائی کے مطابق وہاں ملے گا, تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے تو پھر اس سے واسطہ پڑے گا, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دن تو آ جائے گا, اعمال نامے سامنے رکھے جائیں گے, فیصلے تو ہوں گے ہی. جو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اس دن جو ہے اور جو اللہ رب کا صفا, تیرے رب کے سامنے سب کا سب جو پیش کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگے نا اسی طرح جیسے ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا, تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا, آج بھی اکیلے اکیلے ہم نے سامنے پیدا ہو گئے ہوں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا, وہ وضع الکتاب, وہ اعمال نامہ ہر ایک کے سامنے آ جائے گا, فطر المجرمین مشرکین مما فی, تو تم دیکھو گے جنہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کے تکبر کیا, اس کی فرما برداری نہیں کی, اس کے حکم نہیں مانے, وہ جو مجرم ہوں گے وہ اسے دیکھ دیکھ کر لڑ دیں گے, اس کے پر لذہ داری ہوگا کیونکہ اپنی کمائی سامنے آ جائے گی, اپنا کیا ذرا جو ہے وہ سامنے نظر آ جائے گا. ویقولون, اور کہہ اٹھیں گے اس دن مارے حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ کیسی کتاب ہے, اس نے نہ ہماری کوئی چھوٹی حرکت چھوڑی ہے نہ پڑی, یہ تو ساری کی ساری, ہم تو سمجھتے نہیں تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اسے فیس کرنا پڑے گا. ہم تو لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے, اور حرام حرام گولیاں کرتے تھے اور ساری چیزیں. یہ تو سب کچھ اس میں لکھا ہوا, یہ تو سارا کا سارا جو ہے وہ آپ سامنے آ گیا ہے. فرمایا وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, حقیقت بھی یہی ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہی سامنے آ جائے گا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ اس میں کمی بیشی کر دے. اس نے نہیں کیا تو اس کے کھاتے میں لکھ دے, یا اس نے کیا تو دو دے, نہیں, جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, اور تیرا رب اس کے اندر ظلم نہیں کرے گا, کمی بیشی نہیں. یہ ہے جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ تاکہ انسان کو احساس ہو کہ اس بات کا پڑھنے والا. اب دوسرا نقشہ کھینچا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر رہ کر زندگی گزاری ہوگی, ان کا معاملہ جو ہے اس دن کیا ہوگا, ان کے لیے جو ہے اب ان کا بھی نقشہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. وجوہ یومئذٍ ناعمہ, اس میں ایسے بھی کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ, کیوں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر ان کے تر و تازگی آ جائے گی. انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہم نے اس کی فرما برداری کی تھی, آج اللہ نے ہمیں نوازا ہے, آج اللہ کی نعمتیں ہم نے پائی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آج ہم پر اس کا کرم ہوا ہے, اس کی رحمت ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کوئی چیز کسی چیز سے بھی استفادہ کرتا ہے تو اس کا اثر تو اس کے چہرے پر نظر آ جاتا ہے, وہ تو سامنے آ جاتا ہے. اس قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا نا, اس دن وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اللہ کی نعمتیں جنہیں میری ہوں گی وہ اس دن تر و تازہ ہوں گے, اور ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا انہوں نے حاصل کر لیا, اور اللہ کی نعمتیں جو ہے انہوں نے پا لیا. تو فرمایا وجوہ ہوئی یومئذٍ ناعمہ, وہ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے ہی تاج و تازہ ہوں گے, اللہ کی نعمتوں کا ظہور جو انہوں نے استعمال کی ہوں گی ان کے چہروں پر نظر آ رہا ہوگا. یہ کون ہوں گے؟ لسعیہا راضیہ, جو کچھ بھی انہوں نے محنت کی تھی دنیا میں یہ اس کا پھل ہے جو انہوں نے پا لیا ہے, اور وہ اس پر راضی ہوں گے کہ واقعی جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا اس کی ہمیں بھرپور یہاں پر صلا ملا ہے, بھرپور اللہ تعالیٰ نے ملا. اور یہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, یہ وہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس کو سامنے رکھ کر, قیامت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. صلہ پا کر اس کا جو انہیں ملا وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی, وہ بھی اس پر راضی ہوں گے کہ واقعی ہماری محنت کا صلہ پورا پورا ہمیں ادا کر دیا. تو سمایا یہ سب کچھ جو ملے گا وہ کس کے, وہ محنت ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے جس کا صلہ انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ ادا کرے گا. لسعیہا راضیہ, وہ اپنی کی ہوئی محنت پر بڑے ہی خوش ہوں گے اور اس پر راضی ہوں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا, اور ہمیں وہ چیزیں عطا کر دیا جس کا ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا. اور آپ کو معلوم ہے وہ فیت کو جو نفس ما کسبت, اور اس دن ہر نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہو. اصل میں وہ کمائی ہے, وہ باغ دوڑ ہے کہ جو بھی کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی, اسی کا نتیجہ جو ہے وہ مل جائے گا. وہ عالم و بما یفعلون, کیونکہ وہ دینے والا ہر ایک کی باغ دوڑ سے خوب واقف ہے کہ اس نے باغ دوڑ کیا کی تھی, کس لیے کی تھی اور کس کو سامنے رکھ کر کی تھی. لوگوں کو اچھی طرح واقف ہے ہر ایک کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی, اس لیے وہ اس نے پورا پورا اس کا صلہ جو ہے وہ عطا کرے گا, اور لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اسے پا کر خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ. پھر جنت عالیہ, وہ ان باغوں میں ہوں گے کہ جو بڑے اونچے اونچے باغ, اس کے درخت بڑے بڑے اونچے ہوں گے, لیکن اس کے پھل جو ہیں وہ قریب جھکے ہوئے ہوں گے کہ تاکہ کوئی محنت نہ کرنی پڑے. اور آپ کو معلوم ہے جہاں بھی کوئی انسان کو چاہت کرے گا جو بھی اس کی خواہش نفس ہوگی وہ بیٹھے ہوئے اس کے پاس جو ہے حاضر کر دیا جائے گا, اور اس کے سامنے جو ہے آ جائے گا, اسے اٹھ کر محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ اونچے درخت میں جا کر پھل جو ہے پال, نہیں, وہ پھل خود بخود ہی اس کے سامنے آ جائے گا اور اسے پیش کر دیا. لا تسمعوا فیہا لاغیا, وہ ایسی جگہ ہوگی یہاں کوئی لگو بات نہیں سنو گی, کوئی بیکار نہیں, کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا, کسی کے بارے میں دوسرے کے دل میں کوئی حسد نہیں ہوگا, کوئی بغض نہیں ہوگا. کیوں؟ ہر ایک کو اللہ نے نواز رکھا ہوگا, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی باغ دوڑ کے مطابق جو ہے وہ دیا ہوا ہوگا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی دین پر راضی ہوگا, اس لیے کسی دوسرے کے بارے میں حسد ہی پیدا ہوگا, کسی دوسرے کے بارے میں ویل اس کے دل میں آئے گی نہیں. فی عینن جا رہے ہیں, اس میں چشمے ہوں گے جو بہ رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ کھڑا پانی آپ کو معلوم ہے نقصان پیدا ہو جاتی ہے اس میں, وہ ٹھیک نہیں. وہ چشمے ہیں جو جاری ہوں گے, وہ چل رہے ہوں گے, اور ان کے پانی جو ہے وہ مختلف قسم کے آپ کو معلوم ہے چشمے ہیں جن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کوئی جو ہے نہریں ہوں گی جو دودھ کی نہریں جو ہیں, اس کے اندر کبھی بھی جو ہے باسی پن نہیں آئے گا, وہ دودھ جو ہے ہمیشہ خود ذائقہ ہوگا, تازہ دودھ کی طرح جو ہمیشہ چل رہا ہوگا. وہیں جو ہے وہ اصل مصفہ صاف کیا ہوا شہد کی نہریں ہوں گے, کہ ان سے جو ہے وہ پینے کے لیے جو ہے ہوگا. اور ایسی شراب ہوگی جس سے کوئی سر کے اندر جو ہے وہ بوجھ نہیں پیدا ہوگا, اور نہ ہی کسی پر کوئی وہ نشے کی جو ہے حالت تاری ہوگی کہ اس کے منہ سے کوئی اور بول جو ہے بکرے پر آ جائے. نہیں, وہ ایسی شراب ہوگی نکلی ہوئی, اور اس سے وہ پیئیں گے کہ جس سے یہ کوئی اس کے سر میں نہ درد ہوگی اور نہ ہی وہ بہ گئے. تو یہ فرمایا فی عینن جاریا, اس میں وہ چشمے ہوں گے جو بہ رہے ہوں گے, اور اس میں سے لوگ جو ہے وہ اپنے لیے پانی حاصل کریں گے اور اس کو جو ہے اس سے لطف اندوز ہوں گے. فی ہاتھ سرر مرفوع, اور ان کے بیٹھنے کے لیے تخت ہوں گے اونچے اونچے, وہ بچھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر خوش گپیاں کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے باتیں کر رہے ہوں گے. اونچے اونچے ان کے محل ہوں گے, اونچے اونچے ان کے جو ہے بستر اور تکیے ہوں گے. واقواب موضوع, اور اسی طرح کے ان کو سرو کرنے کے لیے جو ہے آب کھورے اور گلاس اور تشتریش کے اوپر جو ہے وہ آپ کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جگ ہیں, اور اس طرح وہ سارے کے سارے پڑے ہوئے ہوں گے پینے کے لیے, اس کے موجود ہوں گے سامنے. ون ہمارے کو مصروفہ, تکیے لگے ہوئے ہوں گے, سرہانے ہوں گے کہ جب بھی جی چاہے آرام کرو, جب جی چاہے جو ہے ایک لگا کر بیٹھو, وہ ساری چیزیں جو ہے وافر مقدار میں موجود ہوں گی. ون ہمارے کو مصروفہ, قالین بچھے ہوئے ہوں گے ان کے لیے جو ہے کہ تاکہ کوئی جو ہے نیچے سے جو ہے وہ کہیں سختی بھی جو ہے وہ بھی انہیں محسوس نہ ہو. گدے ہوں گے, قالین جو ہے اس پر لگے ہوئے ہوں گے. وزرابیو مبسوسہ, اور یہ اتنے پھیلے ہوئے ہوں گے اس طرح سے طے پر طے ہوں گے کہ کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کسی وقت کوئی کمی ہو جائے یا اس کے اندر جو ہے کمی آئے, نہیں وہ کثیر تعداد میں ان کے لیے موجود. یہ ہے جو دونوں قسم کے لوگوں کا نقشہ کھینچ دیا. اب توجہ چلا جا رہی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ عرب کہ ہاں چار چیزیں جو ہیں ان سے انہیں روز واسطہ پڑتا, کہیں بھی نکلے اونٹ تھا جو سواری کے لیے تھا, جو سب سے قیمتی جانور ان کا جو تھا, صحرا میں آپ کو معلوم ہے کام آنے والا, اتنا بڑا جسہ اتنی طاقت والا, لیکن ایک بچہ بھی لے کر نکیل پکڑ کر اسے لیے جا رہا ہے اور وہ اس کی فرما برداری کر رہا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے بندوبست کیا. آپ کو معلوم ہے کہ صحرا میں سفر کرتے ہوئے اس کو نہ چارہ دینے کی ضرورت ہوتی تھی نہ پانی پلانے کی ضرورت ہوتی, وہ چارہ خود ہی جڑی بوٹیوں سے اور جوڑی اڑتی تھی ان سے خود ہی حاصل کر دیتا تھا, چلتے چلتے اس کو منہ مار لیتا تھا, اور پانی سات دن کا اس کے اندر ذخیرہ ہوتا تھا, سات دن پانی کی ضرورت, تو سات سات دن سفر کیا بغیر پانی پیا کرتا. میں ذرا دیکھو تو صحیح, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا کبھی تم نے نہیں دیکھا کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے, کتنی مناسبت ہے اس کے ساتھ کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جگہ دی ہے, جیسا تمہارا ملک ہے, جیسا تمہارا ماحول ہے, اسی کے مطابق تمہیں سواری دے دی ہے, اسی کے مطابق تمہارے لیے اونٹ پیدا کر دیا. تو جو صحرا کے سفر کے لیے اور آنے جانے کے لیے, کیونکہ ان کا پیشہ تجارت ہی تھا اور تجارت کا سامان جو ہے اونٹوں ہی پہ لاد پر لے جاتے تھے, اور وہ سفر کے اندر جو ہے ان کے لیے کتنی سہولت ہوئی. آپ کو معلوم ہے عرب تو ان کے پانی پلا کر بعض اونٹوں کو اس پہ کچھ نہیں لادتے تھے, اور جب بعد میں جو ہے سفر میں ضرورت پڑتی تھی پانی کی تو اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ مار کر جو اسے پانی حاصل کر دیتے تھے اپنے لیے بھی, اسے محفوظ رکھتے تھے, اس کی ٹینکی کے اندر پانی موجود, اسے خود بھی پیتے تھے اور راستے میں اس کا جو ہے اسے یہ بھی حاصل. آپ نے قصہ سنا ہوگا, وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہ جب انہیں حکم ملا, وہ فارس میں تھے ادھر عراق کے اندر جو ہے اور ایران کے اندر جنگیں لڑ رہے تھے, حکم ہوا کہ شام کے محل پر جو ہے ان کی مدد کے لیے جاؤ. انہوں نے وہاں سے وہ سفر جو ہے اختیار کیا, راستے میں صحرا تھا, تو اسی طرح کیا, بہت سے اونٹوں کو جو ہے وہ پانی پلا دیا, ان کے منہ باندھ دیا, ان پہ کچھ نہیں ڈالا اور باقی سواریوں پر, اور راستے میں انہیں کے پیٹ جو ہے اس میں سے جو ہے کھاتے بھی رہے, انہیں سے پانی بھی لیتے رہے, اور وہ پانی صحرا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے پار کر لیا بغیر پانی کے, جو ہے اونٹوں ہی سے حاصل کر کے پانی پیتے بھی رہے, ان کا گوشت بھی کھاتے رہے, اور اسی طرح جو ہے سب پورا اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. کبھی تو سوچو کہ کس نے پیدا کیا ہے, کس نے مناسبت دی ہے, کس کی حکمت کار فرما ہے, کس کا علم ہے جو ان ساری چیزوں پر حاضر. وفرا جن دونوں نے کیسا کھل کر, کیا تم کبھی نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا, سمائے کیسا روفیت, اور چلتے ہوئے تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے, اس کی بلندیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے, اور کوئی تم ستون نہیں دیکھتے کہ جس کے سارے اسے جو ہے کھڑا کیا ہوا ہے, تو یہ تمہیں اللہ کی قدرت کے کرشمے نظر نہیں آئے, یہ بارے کیسا نوسے بس, اور یہ تمہارے ارد گرد جو پہاڑ ہے جو اس کے درمیان میں سے گزر کر جانا چاہتا تھا, سارا پہاڑی علاقہ تھا وہ, تو فرمایا یہ پہاڑ دیکھو کیسے اللہ نے گاڑے ہوئے ہیں زمین کے اوپر کی, یہ زمین ہلے نہیں, یہ کہیں جو ہے لڑک نہ جائے, تو کس طرح اس نے بندوبست کیا ہوا ہے چاروں طرف جائے تمہارے لیے پہاڑوں کا. وہ الگ سے کئی فرض ہوتے ہیں, اور کبھی نہیں سوچتے اس زمین کو کیسے اس نے بچھا دیا, اس کے اندر کیسی دلوانیں پیدا کی کہ تاکہ یہ دلدل نہ بن جائے. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ملک جو ہے جہاں سے اسے پانی حاصل ہوتا ہے وہ اونچی جگہ ہوگی, اور پانی جو ہے وہ نیچے بہ کر آ رہا ہوگا, اور پانی استعمال کیا ہوا دوسری طرف کو جو ہے جا کر سمندر کے اندر داخل ہو رہا ہے, تاکہ وہ زمین اس طرح بنائی ہے, چپٹی نہیں بنائی, چپٹی بنائی ہوتی جلدی بن جاتی, سارا پانی وہیں کا وہیں جمع ہوتا اور لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی. سرکار کبھی تو سوچو کہ کس طرح اس نے ڈلوان بنائی ہے, کس طرح اس کی جو ہے ایڈجسٹمنٹ کی ہے, کوئی حوالیہ سے ہمیں بھی پانی مل رہا ہے تو ادھر کو اس نے جو ہے اس کی ڈلان بنا دیا ہے, چین والوں کو مل رہا ہے تو ادھر کو ڈلان بنا دیا اس کی جو ہے زمین کی, ادھر کو سوکھ کر دیا ہے. تم یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ کس کی حکمت کا اثر ہے, کس کا علم ہے, کس کی قدرت ہے جو اس کے اندر ہے, تو کبھی تو اس کے بارے میں سوچو. سوتے اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرا دیجئے, یہ جس کی نعمتیں کھا رہے ہو, جس نے یہ سارا بندوبست کیا اس کا شکر بھی لازم ہے کہ اس کا شکر کر, یہ تمہیں جو ہے کھاتے ہوئے یاد آنا چاہیے کہ کس نے یہ تمہارے لیے موجود کیا. مذکر ان کو یاد دلا دیجیے, انما انت مذکر, آپ کی ذمہ داری صرف یاد دلانا ہے, آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کرنا ہے, دس والے ہند مسافر, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, یا اپنی عقل سے کام لیتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس دن کہیں گے اللہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے ہمارے, اور تمہیں اپنی ہاری کتابیں نہیں پڑھ کے سنائیں گے, تو کہیں گے اے اللہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے, اس لیے تو کہے ہیں کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, ہم نے پہلے اس پہ غور ہی نہیں کیا تھا, تو اس لیے تو یہ جہنم کے جو ہے ہم حقدار بھریں گے. فرمائے گا انہوں نے اپنے جرم کو مان لیا ہے, دیکھو یہ تسلیم کر رہے ہیں, اللہ نے بندوبست کیا تھا, اللہ نے تو اس کے لیے سارے اسباب مہیا کیے تھے, ہم نے کبھی کام نہیں کرا, ہم نے کبھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کی, ہم آتے بھی تھے تو صرف دو رکعتیں پڑھنے کے وقت آتے تھے, اللہ کی کتاب سننے کے وقت نہیں آتے تھے, کیونکہ آج دیکھیے آج وہ ایک گھنٹہ پہلے فارغ ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے, گھروں میں بیٹھے ہیں, اور چھٹی جو ہے 12:30 اسی کے حساب سے ہوگی, پورا گھنٹہ پڑا ہوا تھا, لیکن آج بھی حاضری کا وہی معاملہ تھا جو پہلے, وہ اس میں فرق نہیں آیا کہ وہ وقت ہم جہاں پر آ جائیں اور اللہ کی کتاب کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے استفادہ کریں, اس دن کہیں گے کہ اگر ہم عقل سے کام لیتے اور سوچتے تو یہ حال نہ ہوگا. فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں, آپ ذمہ دار نہیں, الا من تولى وكفر, ہاں جس نے بھی منہ موڑا اور نہ شکری کی, اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا, اللہ کی کتاب اس کے پاس موجود تھی کبھی اس سے استفادہ نہیں کیا, کبھی اسے سننے کی کوشش نہیں کی, کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی, کبھی اسے ہدایت حاصل نہیں کی, تو جان لو فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی پیشی اللہ کے سامنے ہو کر رہے گی, اور پھر وہ بڑا عذاب ہے جس سے انہیں واسطہ پڑے گا, ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا, ہم نے انہیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں, ہم نے انہیں بڑا نوازا ہے, ان کے لیے کیسا کیسا بندوبست کیا, تو یہ بیکار نہیں ہے, ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا تو پھر انہیں واسطہ پڑے گا اس عذاب اکبر. ان الینا ایابہم, ان سب کا لوٹ کر آنا ہماری ہی طرف ہے. کر لیں اس طرح سے جو ہے اس وقت انہوں نے نافرمانی کرنی ہے یا اپنے آپ کی بڑائی پر رہ کر انہوں نے زندگی گزارنی ہے, آنا تو ہماری طرف ہی ہے نا, پھر لوٹ کر ہمارے سامنے انہیں پیش ہونا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا. ہم یہ بےکار نہیں پیدا کیے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے, نہیں, ہم نے انہیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں, بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, ان کے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین پر نظر آ رہا ہے, اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے اور ان کا اس سے حساب جو ہے ان سے واسطہ پڑ رہے گا, پھر ہمارے ذمے ہیں ان سے حساب لینا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہمیں وہ حساب یسیر جو ہے اس سے واسطہ پڑے تبھی اس سے نجات ہوگی, وغیرہ جس کا حساب ہو گیا تو اس سے مارا جائے گا. لیکن وہ صرف یہ واسطہ پڑھنے والا ہے, آپ کو معلوم ہے یہ حقیقت ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ اس سے واسطہ پڑے گا, تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وہاں جواب دہی کرنی پڑے گی, اس لیے اس کو سامنے رکھ کر دینا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ بھی اس سے نصیحت حاصل کرنے کی, جو اللہ نے نصیحت کا سامان ہمارے لیے بھیجا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات العظیم.